نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربانیت کے سلسلے میں ہم آج جو ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے چھوڑی ہوئی سنت. آج کل ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے کچھ ٹاپکس کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی ہمیں ایک عملی طور پر رہنما دکھتے ہیں. تاریخ کی ایک کتاب میں ہے کہ جب مکی دور میں قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن بنے ہوئے تھے، مگر رسول اللہ کا حال یہ تھا کہ آپ پھر بھی ان کی نصیحت اور خیر خواہی میں لگے ہوئے تھے. آپ برابر ان کی ہدایت اور نجات کے لیے دعا کرتے رہتے. اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ طفیل بن عمر الدوسی مکہ آئے. قریش نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح بدگمان کر دیا کہ وہ آپ سے ملتے ہوئے ڈرتے تھے. تاہم ایک روز انہوں نے بیت اللہ میں آپ سے قرآن سنا اور اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد طفیل عمر الدوسی اپنے وطن گئے. وہاں انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر باپ اور بیوی کے سوا کسی نے اسلام قبول نہ کیا. وہ دوبارہ مکہ آئے اور رسول اللہ سے ملاقات کی. انہوں نے قبیلہ دوس کے بارے میں سخت تاثرات کا اظہار کیا. تفسیر ابن اسحاق سیرت کی کتاب ہے، تو اس میں ایک روایت آتی ہے کہ پھر میں نے قبیلہ دوس کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے ماننے میں دیر کی. میں رسول اللہ کے پاس مکہ آیا اور آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، قبیلہ دوس کھیل تماشے میں منہمک ہے، اس کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا، اے اللہ، قبیلہ دوس کو ہدایت دے. مجھ سے فرمایا، تم اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، اس کو اسلام کی دعوت دو اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. کہنے والے نے آپ سے بد دعا کی درخواست کی تھی، مگر آپ جواب میں دعا کرتے رہے. یہ ہے وہ چھوڑی ہوئی سنت جو آج واقعی چھٹ گئی. جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستائے گئے، اتنا تو شاید ہی کوئی ستایا گیا ہوگا اس راستے میں. لیکن کتنا صبر تھا کہ بد دعا کی بجائے دعا دی اور اللہ ان کو بھی دین پہ لے آیا. اور اسی قبیلہ دوس سے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی بن کے ابھرے کہ جنہوں نے بعد میں حدیث کا خزانہ امت کو دیا. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی یہی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم لوگوں کے ستائے جانے پہ ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ بد دعائیں دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں اسلام کا کام کرنا ہے تو پھر بد دعائیں نہیں، دعائیں دینی ہوں گی. اگلا ٹاپک ہے نبی رحمت کا طریقہ. فتح مکہ کے بعد مکہ کی بہت سی عورتوں نے رسول اللہ کے پاس آ کر اسلام قبول کیا. انہی میں ایک ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بن ربیعہ تھی. یہ وہی عورت ہے جس نے احد کی جنگ میں حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی تھی. وہ کئی عورتوں کے ساتھ آئی. اس نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام کیا تو وہ مجھے پہچان لیں گے، اور اگر انہوں نے پہچان لیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے. چنانچہ بیعت کے وقت ہند نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا لیا، مگر وہ اونچے خاندان کی عورت تھی، اس لیے وہ اپنی بڑائی کے احساس سے چپ نہ رہ سکی. بیعت کے الفاظ ادا کراتے ہوئے جب رسول اللہ نے عورتوں سے فرمایا کہ یوں کہو کہ ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، تو ہند نے بے برداشت ہو کر گستاخی کے الفاظ کہے. اس کے الفاظ مختلف روایتوں میں اس طرح نقل کیے گئے. ہند نے کہا کہ آپ نے ان کو بدر کے دن قتل کر دیا، اس لیے آپ جانے اور وہ جانے. ہم نے چھوٹے پر انہیں پالا اور بڑے پر آپ نے ان کو قتل کر دیا. آپ خود تو ان کے باپوں کو قتل کرتے ہیں اور ہم کو ان کی اولادوں کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں. یعنی ان میں سے کوئی ایک جملہ انہوں نے بولا. ہند نے اس سے پہلے بھی بار بار رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی. اس واقعے میں تو اس نے سامنے ہو کر توہین رسالت کا ارتکاب کیا. موجودہ زمانے کے نام نہاد مسلم رہنماؤں نے جو خود ساختہ اسلام وضع کر رکھا ہے. یہی اسلام اگر رسول اللہ کا بھی ہوتا تو آپ فوراً ہند کو قتل کروا دیتے, مگر آپ نے بیعت لے کر ہند کو اسلام میں داخل کر دیا. آج مسلمانوں سے سب سے بڑی چیز جو کھوئی گئی ہے وہ نبی رحمت کا یہی طریقہ ہے. کتنا صبر ہے نا کہ آپ کے سامنے کوئی آپ کو اس طرح بولے اور آپ پھر بھی صبر کے ساتھ سنتے رہیں, برائی سے جواب نہ دیں, تو ایسے لگتا ہے کہ دین واقعی اخلاق سے پھیلا. اللہ کے نبی کا صبر اور حوصلہ ہی ہے جو آج ہمیں دین کی صورت میں دکھتا ہے. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی یہی بات ہے کہ اگر دین کا پیغام پہنچاتے ہوئے کوئی ہماری ذات پہ بھی بات کر دے, کوئی ہمیں تنقید کا شکار کرے, کوئی بات نہیں, صبر کر کے انسان اللہ کے لیے برداشت کر لے, اللہ کے دین کو اس سے فائدہ ہوگا. اور جو اپنی ذات کے دفاع میں لگ جائیں گے تو ذات تو شاید بچے نہ بچے, لیکن دین کا بہرحال نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی رحمت کے اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا ٹاپک ہے اخلاق رسول. اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک غزوہ وہ ہے جس کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے. یہ جمادی الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا. اس غزوے کے واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے. آپ کی تلوار درخت کی شاخ سے لٹکی ہوئی تھی. اس وقت آپ تنہا تھے. ایک مشرک غورث بن حارث نے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے فاتحانہ انداز میں کہا کہ میں تمہارے لیے محمد کو قتل نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. اس کے بعد وہ خاموشی سے وہاں پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا لیٹے ہوئے تھے. اس نے درخت سے تلوار اتاری اور ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ اے محمد, اب کون تم کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ. آپ کی زبان سے پورے اعتماد لہجے میں اللہ کا نام سن کر مشرک پر ہیبت طاری ہو گئی. اس نے تلوار رکھ دی. اب آپ نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس سے کہا کہ بتاؤ اب تم کو کون میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ بہتر صاحب تلوار بنے. اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ, میں نے تم کو معاف کیا. اس واقعے کے بعد وہ مشرق اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا. وہی شخص جو اپنے قبیلے سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں, اب ان سے یہ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مشرک کی گستاخی اور اس کے جرم پر اس کو قتل کر دیتے تو اس کے قبیلے میں یہ خبر پہنچتی کہ محمد نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا. اس خبر سے قبیلے والوں میں انتقامی احساس جاگتا. مگر اب قبیلے والوں میں یہ خبر پہنچی کہ محمد بہترین اخلاق کے آدمی ہیں. انہوں نے مجرم پر قابو پانے کے باوجود اس کو معاف کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر اخلاق کی احساس جاگ اٹھا. پہلے اس شخص غورث بن الحرس نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد اس کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. ایک وہ روش تھی کہ جہاں انتقام کی ہوائیں چلتیں, اور دوسری یہ روش کہ جہاں دین رحمت کی ہوائیں چل پڑیں. یہ ہے اخلاق رسول. ہم بھی آج اپنا محاسبہ کریں. کفر اور نفاق کے فتوے دینے کو ہم تیار. ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک کو جہنم میں بھیجنے کا ہم نے ذمہ لے لیا. اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے کی جگہ خود کو محسوس کریں. اگر وہ جہالت میں, نا سمجھی میں, کسی خواہش کے غلبے پہ کسی وجہ سے بھی دین سے دور ہے, ہے تو انسان آپ کے اور میرے ہی جیسا ہے. جب ہم دوسروں کو انسان سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری زبانیں اس طرح رعونت سے دوسروں کا تذکرہ نہیں کریں گی کہ ذرا سا مسلک کا اختلاف ہو گیا, نام کا اختلاف ہوا تو ہم اس شخص کے جہنم میں ہونے کی خواہش کرنے لگے. اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو سنوار دے. اگلا ٹاپک ہے جاہلیت کی پکار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. یہاں پر مریسی نام کا ایک کنواں تھا. یہاں پانی لیتے ہوئے دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا. ایک مسلمان کا تعلق مہاجرین سے تھا اور دوسرے کا تعلق انصار سے. جب تکرار بڑھی تو دونوں نے اپنے اپنے قبیلے کو حمایت کے لیے پکارا. ایک نے کہا یا معشر الانصار, دوسرے نے کہا یا معشر المہاجرین, اے گروہ مہاجرین. اس کے بعد دونوں گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف جمع ہو گئے اور قریب تھا کہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں. ایک روایت کے مطابق پکار کے الفاظ یہ تھے, اے انصار دوڑو, اے مہاجرین دوڑو. اب اللہ کے نبی کو اس واقعے کی خبر ہوئی, اب وہاں پہنچے. آپ نے کہا یہ جاہلیت کی پکار. لوگوں نے کہا کہ یہ ہوا, کہانی سنا دی. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ساری گندی باتیں ہیں. رسول اللہ نے اس پکار کو جاہلیت کی پکار کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پکار دو انسانوں کے انفرادی مسئلے کو پوری قوم کے لیے غیرت اور حمیت کا مسئلہ بنا رہی تھی. ہر معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ مقامی سطح پر بعض لوگوں کے درمیان جب کچھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے نا, تو بعض دفعہ اس جھگڑے کو عمومی رنگ دے کر اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ اس پکار پہ جاہلیت کی پکار کی طرح ہر ایک کو جمع کیا جاتا ہے اور بالآخر پہ لوگوں کو دین سے کاٹا جاتا ہے. اب تاریخ کا جائزہ لے لیں, جہاں بھی گروہوں میں بٹوارے ہوئے, جہاں بھی کوئی انسان ایک نام سے دو ناموں پہ چلے گئے, دوست مخالف بن گئے, اس کے پیچھے کسی ایک شخص کی ذاتی انا پہ چوٹ پڑی ہوتی تھی. برداشت کر جاتا تو امت کا فائدہ ہوتا, لیکن ذات کو بڑا کرنے والے اپنی ذات کے انتقام میں بعض دفعہ لوگوں کے دین کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے, یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کا نہ بنا دے. آج مسلمانوں کو آپ دیکھیے تو کیا ہو رہا ہے, ملکوں کو دیکھیں, قومیت کی سطح پہ دیکھیں, چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کو پوری امت کا مسئلہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. جزوی یا مقامی مسائل کو جزوی یا مقامی دائرے میں رہ کر حل کرنا چاہیے. اگر ایسے کسی مسئلے کو جذباتی ایشو بنا کر کہا جانے لگے کہ یہ ہمارے قومی وجود کی علامت ہے, یہ ملی غیرت کے لیے چیلنج ہے, یہ پوری امت کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, تو یہ سب جاہلیت کی پکار ہوگی اور جاہلیت کی پکار سے بربادی کے سوا کسی کو کچھ نہیں ملنے والا. جزوی مسئلے کو اگر اپنے حال پر رہنے دیا جائے تو اس کو حل کرنا بہت آسان ہوتا ہے, مگر جب اس کو بڑھا دیا جائے تو اس کو حل کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا زیادہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے. ہم سب جائزہ لیں نجی زندگی میں, خاندانی زندگی میں, دینی زندگی میں, کہیں صرف اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے تو کچھ شخصیات کے پیچھے نہیں چل پڑتے اور کچھ کو چھوڑ تو نہیں دیتے. اصل بندہ دین کو دین لے کے چلے گا تبھی اللہ کا دین دنیا میں پھیلے گا. دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان واقعات سے نصیحت لینے والا بنا دے اور ربانی بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.